أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله من درود محمد وآل محمد. حضرت مولانا سید آقا جعفر نقوی صاحب کے حوالے سے یہ محفل سجائی گئی ہے. میرے ذہن میں تھا کہ نوجوان نسل کے لیے کہ جنہوں نے صرف یا ان کا عکس دیکھا ہے یا ان کے نام سے ان کی سماعت آشنا ہیں، کوئی ایسی بات کہ جو بنیاد بن سکے کہ ہم بھی حضرت مولانا آقا جعفر نقوی صاحب کی سیرت پر چل کر اسی ہدف کے حصول کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دیں کہ جس میں مولانا تک دور رہے. اور پھر میرے ذہن میں تھا کہ خود عرفان سے متعلق گفتگو ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنے نوجوان دوستوں کو دیکھ کر کہ جب بھی ہم نوجوان نسل کے لیے عرفان کا یا روحانیت کا یا معنویت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں خاص وضاقتا، ایک خاص رسم و اور خاص ایک طریقہ کار زندگی ذہن میں آتا ہے. وہ شاید توہم ہو، تخیل ہو یا پھر حقیقت ہو، اور پھر وہ آمیختہ اور مخلوط ہوتا ہے پاک و ہند کے اس اسلامی اور مذہبی ماحول سے کہ جس میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ جس میں ہمارے مذہب میں انفرادیت، گوشہ نشینی اور صوفیانہ رنگ کا امتزاج پایا جاتا ہے. اس بنا پر ہماری یہاں عرفان کی اصطلاحات سے 30-35 سال قبل اتنی معروف نہیں تھی، بلکہ یوں کہوں کہ اصلاً نہیں تھی. انقلاب اسلامی ایران نے جہاں دوسرے بنیادی کام انجام دیے، ان میں سے ایک اصلی اور حقیقی عرفان کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے خد و خال کسی حد تک واضح ہوتے چلے گئے. یہ یوں کہوں کہ آج سے شاید 20 سال پہلے جو اصل عرفان اسلامی تھا اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے. بہت سی تقاریر آپ نے سنی، بہت سے افراد کو آپ نے سنا ہوگا، بہت سے کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے. ہمارے ذہن میں عرفان کا جب تصور آتا تو فی زمانہ ایک بہت بڑا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، آیت اللہ بہجت کا. اور آیت اللہ بہجت کی ایک ایسی حقیقت، یہ آیت اللہ بہجت کو ایک ایسی حقیقت بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جس کا شاید ہم نوجوانوں کے عملی زندگی سے بہت زیادہ لگاؤ نہ ہو، عمل دخل نہ ہو، کہ آیت اللہ بہجت چشم برزخی کے مالک تھے، بس ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں، وہ کسی کو کتا، بلی، جانور، سور، خنزیر، ہاتھی اور نہ جانے ان جانوروں کی صورت میں دیکھا کرتے تھے. یا ایک اور اصطلاح جو علم عرفان میں استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ طی الارض. طی الارض یعنی زمینی فاصلوں کو سیکنڈز کے اندر طے کر لینا، اور یہ سیرت اہل بیت میں ہمیں ملتا ہے، مولا کائنات کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ طی الارض کیا کرتے تھے اور آپ نے کی ہے. بعض اوقات ائمہ طی الارض خود بنفس نفیس طے کرتے تھے، یا بعض اوقات اپنے اصحاب و شاگردوں کے ذریعے سے، یا طرف مقابل جو شخص ہوتا تھا اس کے ذریعے سے. بہرحال تو علم عرفان کی دو تین موٹی موٹی اصطلاحیں ہمارے ذہنوں میں تھیں ولا غیر، اس کے علاوہ علم عرفان کے بارے میں ہمیں کوئی چندہ معلومات نہیں تھی. ذہن میں تھا کہ علم عرفان جو مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کا تھا، جو ان کی روش تھی، جو ان کا میتھڈ تھا، جو ان کا سلوک بندگی تھا، اس کو نوجوان نسل کے سامنے بیان کیا جائے. لیکن خود علم عرفان سے متعلق، اور میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ امام خمینی کا جو عرفان تھا کہ جو نہ صرف اس بات کا سبب بنا کہ امام خمینی حوض علمیہ قوم میں رہتے ہوئے ایک منجھے ہوئے مجتہد، حکیم، مدبر، سیاستدان بنے، بلکہ زمانہ شناس عالم بنے، اور ایسا عالم اور ایسا زمانہ شناس کہ جس نے زمانے کی نفس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے زمانے کے مرض کو تشخیص دیا اور اس کا صحیح راہ علاج مشخص کیا. اور پھر جب لوگ خانقاہوں میں بیٹھنا زیادہ پسند کرتے تھے، امام خمینی اس خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کرتے ہیں اور اسلام کے بھولے ہوئے نظریہ ولایت فقیہ کو، جو نظریہ اہل بیت سے مستبطن ہے، یعنی اہل بیت کی تعلیمات کی گود سے جنم لینے والا نظریہ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقاہت و امامت اور عصر غیبت ائمہ طاہرین اور عصر غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی روح اور لب لباب ہے، اس نظریے کو امام خمینی نے پیش کیا ہے. حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کا عرفان در حقیقت وہی عرفان تھا، وہی راہ بندگی، وہی سلوک بندگی، وہی میتھڈ آف لائف تھا جو حضرت امام خمینی کا تھا. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری مماثلتیں ہیں کہ جو حضرت مولانا آغا جعفر نقوی مرحوم نور اللہ مرقد الشریف اور حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے پائی جاتی ہیں. یہ موقع نہیں کہ میں ان مماثلتوں کو یہاں پہ پیش کروں کہ کیا مماثلتیں تھیں اور وہ کیا چیز تھی، لیکن اپنے موضوع کو قدر تبدیل کرتے ہوئے کہ جو وقت میرے پاس موجود ہے یہاں پر تاکہ اگلے مقرر کو اس کا پورا وقت دیا جائے، وہ یہ ہے کہ عرفان کیا ہے. صرف چار پانچ نکات جس کو بہت تیزی کے ساتھ میں چاہوں گا آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت امام خمینی کے اگر انقلاب کو، جیسے کہ ابھی چار جون برسی گزری اور اسی مہینے میں حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کی بھی برسی ہے، ان دونوں شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ امام خمینی کے پرتوں میں حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب نے اپنے آپ کو اس نہج تک پہنچایا کہ وہ مرجع خلائق ہوئے، نوجوان نسل کے لیے مرکز امید بنے، اور نوجوان نسل یعنی ایک انتہائی عشق کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ ان کے پاس جا کے بیٹھتی تھی، ان سے قصب فیض کرتی تھی، ان سے درس لیتی تھی، ان سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتی تھی، ان میں مجذوب ہوتی تھی، اور پھر وہ اپنے ان مجذوب افراد کو بنسبت دوسرے افراد کے، کہ جب لوگ ان میں مجذوب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ذات کی طرف، اپنی انا کی طرف، اپنی دنیا پرستی اور اپنی شہرت اور نام نمود کی طرف دعوت دیتے ہیں. حضرت مولانا جب دیکھتے تھے کہ لوگ مجذوب ہو رہے ہیں تو وہ خدا کی طرف دعوت دیتے تھے، یعنی وہ ذریعہ اور واسطہ تھے کہ وہ ہمیں خدا تک پہنچائیں. جیسے کہ برادر غلام حسین ابھی آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کر رہے تھے. امام خمینی اور مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کے حوالے سے اگر ان کے عرفان کو دیکھنا ہے تو دو تین اور فنڈامنٹلز ایسی ہیں، بنیادیں ایسی ہیں جن کو بالکل برابر برابر رکھ کے دیکھا جائے تو پھر جا کر امام خمینی جیسی عظیم شخصیت کی روح اور ان کا کام اور ان کا انقلاب نکھر کے آتا. بعینہی حضرت مولانا کی زندگی میں بھی یہی مبانی، یہی بنیادیں، یہی علمی پائے موجود تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی در حقیقت زمانے سفراتر ہے، زمانے سے بالا ہے، اور زمانہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی لوگ ان کے منہج کو، ان کے سلوک کو، ان کے میتھڈ کو جاری رکھے ہوئے ہیں اپنی اپنی پریکٹس میں۔ چار قسم کی بنیادیں ہو سکتی ہیں ایک انسان کی تکمیل میں: ایک مبانی فلسفی یا فلسفی نظریات، کلامی نظریات، فقہی و اصولی نظریات، اور عرفانی نظریات۔ یہ چار چیزیں مل کر ایک انسان کی شخصیت کی تکمیل کرتی ہیں۔ میں صرف ان میں سے دو کو زیر بحث لاؤں گا بہت تیزی کے ساتھ۔ امام خمینی جس راہ پہ گامزن تھے، حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب اس عرفان سے کہ بظاہر آپ کے پاس کوئی استاد عرفان نہیں تھا، بظاہر آپ کے پاس کوئی ایسا سلسلہ درس نہیں تھا کہ جسے ہم یہ کہیں کہ یہ شخص عرفا کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یہ شخص فلاں استاد وعظ و نصیحت کے سامنے زان و ادب طے کرتا ہے تو اس کی شخصیت ایسی ہو گئی۔ ایک ایسے شخص کو فرض کیجئے، ایک ایسے گاؤں میں، ایک ایسے قریے میں ہے کہ جہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، اور پھر اچانک سے وہ سامنے اور اپنی پریکٹس سے یہ بتائے کہ نہیں وہ بہترین ڈاکٹر، تو آپ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص ڈاکٹر ہو؟ یقیناً اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ایک ایسی شخصیت سے رہا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے، جو طبیب ہے۔ حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب صرف ایک ایسی شخصیت ہمیں ان کی زندگی ملتی ہے کہ جنہوں نے مولانا کو اپنا معتمد خاص، یعنی اپنا معتمد، یعنی جس پہ ان کا اعتماد ہو، ٹرسٹ کرتے ہوں، وہ بنائے، وہ حضرت آیت اللہ شیخ محمد آقا شریعت اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ملتی ہے کہ جن کے حلقہ درس میں بیٹھنے کے بعد آغا جعفر در حقیقت کندن بن جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مولانا کی زندگی، استاد اخلاق کی زندگی عبارت ہے جدوجہد سے، لگن سے، تڑپ سے۔ اور یہاں پر جب میں مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ اگر تم خلوص نیت رکھتے ہو تو خدا در و دیوار کو تمہارا استاد قرار دے گا کہ وہ تمہیں خدا کا درس دے۔ اگر انسان خلوص رکھتا ہو، خدا در و دیوار قرار دے گا۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے افراد، دیکھے ہیں ایسے نوجوان کہ جو ایسے علاقوں میں، ایسے شہروں میں رہنے والے ہیں جہاں دور دور تک علم عرفان کا، روحانیت کا، معنویت کا، خلوص کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن ان کی ذات میں یہ تمام جوہر چمک رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ در حقیقت ان میں ایک لگن ہے، ان میں ایک تڑپ ہے، اور جب تڑپ تھی تو کائنات میں ایک حقیقت موجود ہے عرفان کی یا معرفت کی، انہوں نے در حقیقت اس پہ کمن ڈالی، اور کمن ڈالنے کے بعد اپنے حصے کا عرفان، اپنے حصے کا اخلاص، اپنے حصے کا جو کچھ بھی تھا وہ لے لیا۔ جیسے کہ ایک پائپ لائن آپ کی گلی سے گزرتی ہے، آپ ایک اور پائپ کے ذریعے سے اپنے مخزن، آپ کو جو آپ کا ٹینک کہلاتا ہے، اس کو پر کر لیتے ہیں۔ اس میں جتنی ظرفیت ہوتی ہے اتنا ہی پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ایک حقیقت معرفت خدا کی ہے، جو جتنا سعی و جد و جہد کرنے والا ہے وہ شخص اس سے وہ خزانہ حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا میں ہمیں جو مثالیں ملتی ہیں خصوصاً مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کی، یہ مبانی فلسفی، یہ مبانی عرفانی، یہ کلامی اصولی، یہ در حقیقت یہ اس جد و جہد و تلاش کا نتیجہ تھے جو آپ میں پائی جاتی تھی۔ اور پھر آپ نے اس پہ ورک کیا، آپ نے اس پہ کام کیا، جد و جہد کی، اپنے آپ کو پالش کیا، اور اس مقام تک پہنچے کہ خدا نے آپ کو وہ چیز عطا کی کہ جو در حقیقت ایک انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاید آیت اللہ حسن زادہ عملی کا جملہ ہے یا کسی اور شخصیت کا کہ میں نے کچھ ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے توحید کا درس خود خدا سے لیا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، اور میں شاید یہ بات کہہ سکوں کہ مولانا آغا جعفر نقوی صاحب ان شخصیت میں سے، میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، میں میرے پاس اس کے لیے دلائل موجود ہیں، افراد جانتے ہیں، شاید ان افراد میں سے ہوں کہ جنہوں نے توحید کا درس خود خدا سے لیا ہے۔ اور یہ وہ جملے ہیں کہ جن کو آئمہ نے اپنی دعاؤں میں بیان کیا، اے خدا تو خود دلیل ہے اپنی معرفت پر، لولا انت لم ادری ما انت، اے خدا اگر تو نہ ہوتا تو میں نہیں جان پاتا کہ تو کون ہے۔ بس مولانا کی معرفت تین قسم کی تھی، ایک معرفت شناسی، حسی شناسی اور انسان شناسی۔ معرفت شناسی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس عالم امکان میں، اس عالم دنیا میں عالم وحی اور غیب سے متصل ہونے کے لیے پانچ چیزیں ہیں، وحی، فطرت، قلب، عقل اور حق۔ اگر انسان ان کے ذریعے سے متصل ہو جائے غیب سے، معرفت سے، در حقیقت وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ میں اپنے مقصد تک پہنچ سکوں۔ حسی شناسی، حسی یعنی یہ عالم حسی کہ جو اس عالم مادیت سے بالاتر ہے، یعنی ایک مادہ ہے اور اس کی ایک جان ہے، اس جان کی بات کی جا رہی ہے، وہ ہستی کی، اس حقیقت کی بات کی جا رہی ہے جس کو امام خمینی کہتے ہیں کہ وہ ملک، ملکوت اور لاہوت سے عبارت ہے۔ ملک یعنی یہ ظاہر دنیا، ملکوت یعنی وہ دنیا کہ جس میں میری اچھی اور بری نیت کھل کے سامنے آئے گی۔ میں کس نیت سے بھی گفتگو کر رہا ہوں؟ اپنی ریا کے لیے، اپنی نمود کے لیے، خالصتاً خدا کے لیے؟ آپ کو نہیں معلوم، میرا نفس جانتا ہے۔ یہ کب ظاہر ہوگی؟ یہ عالم ملکوت پہ ظاہر ہوگی کہ اے فلانی تم نے فلاں جگہ آیا خدا کے لیے گفتگو کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو وہ خوبصورت صورت میں سامنے آئے گی، اگر نہیں کی تھی ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، غیر خدا کے لیے، تو وہ دوسری صورت میں سامنے آئے گی۔ اور تیسری چیز عالم غیب ہے جو عالم لاہوت سے۔ پھر مخمنی فرماتے ہیں کہ انسان شناسی کے لیے انسان چھ ذمہ داریاں امام خمینی مقرر فرماتے ہیں انسان کو انسان بننے کے لیے، اور یہ چھ کی چھ حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب میں موجود تھی۔ ایک، ذمہ دار انسان، مسئول انسان، جواب دہ انسان۔ دو، بالقوہ، بالقوہ یعنی آپ میں پوٹینشیل موجود ہے، آپ میں یہ مخفی توانائی موجود ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آپ پروفیسر بن جائیں، آئی ٹی کے شعبے میں چلے جائیں، بالکل آپ موجود۔ اسی طرح ایک انسان میں خدائی بننے کی پوٹینشیل موجود ہے جس کو خداوند عالم نے کہا ونفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، اس میں کچھ ڈال دوں اس کی ظرفیت کے مطابق، تاکہ یہ بھی خدائی سسٹم میں آ کر در حقیقت اپنے آپ کو اس کارخانے قدرت سے متصل کر لے۔ تین، یہ انسان ایک پاکیزہ فطرت والا انسان ہے، یہ فطرت اول روز پیدائش سے لے کر آخر روز دنیا تک اس کے ساتھ ہوتی ہے، جو اسے گائیڈ کرتی ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ۔ یہ چار، انسان خلیفہ خدا ہے۔ پانچ، انسان ایک ایسے سفر پر گامزن ہے جو لا متناہی ہے، یعنی کبھی ختم ہونے والا ہے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی ہماری واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، میں اور آپ واپسی کی طرف ہیں۔ جو شخص اس دنیا میں آ گیا اس کی واپسی شروع ہو چکی ہے، بس ہم ایک ایسے سفر کی طرف ہیں جس کو امام خمینی فرماتے ہیں کہ لا متناہی سفر ہے۔ اور چھٹا نقطہ ہے قابل تربیت۔ یہ چھ نکات در حقیقت ہمیں مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کی سیرت میں ملتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام نکات کے بارے میں مولانا کی زندگی سے شواہد لے کر آؤں، بتاؤں کہ آپ کس طریقے سے ایک انسان کو ذمہ دار، بالقوہ، بفطرت، خلیفہ خدا، لا متناہی سفر کا مالک اور قابل تربیت سمجھتے تھے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کو اس صوفیہ گری میں اس گوشہ نشینی میں، اس عزلت نشینی میں، اس فضا میں کہ جب لوگ یوں کہوں کہ بہت محتاط الفاظ میں کہ بظاہر اسلام کے لبادہ اڑے ہوئے تھے لیکن اسلام سے دور کر رہے تھے، ایسے وقت میں ایک ایسا شخص سامنے آتا ہے، ایک ایسا خدائی مسافر سامنے آتا ہے کہ جو نہ صرف خود خدائی رنگ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو بھی اپنی ذات میں مجذوب کر کے خدا تک پہنچانے کا پتہ دیتا ہے۔ جب بھی ہم نوجوان نسل کے علم عرفان کی بات کرتے ہیں، یا مثلاً ابھی آپ نے برادر غلام حسین سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ مثال کے طور پر قرآن پڑھیں، اس لذت کو کیسے محسوس کر سکتے؟ انہوں نے نماز کی مثال دی، اس نماز کی لذت کو کیسے محسوس کر سکتے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں اور بات آگے بڑھاؤں، آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی محبوب ہے، یا وہ مؤنث ہے یا وہ مذکر ہے، یا آپ کا والد ہو سکتا ہے، یا آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، یا آپ کو کوئی رفیق اور دوست ہو سکتا ہے، یا آپ کی منگیتر ہو سکتی ہے، یا آپ کی شریک حیات ہو سکتی ہے، یا آپ کی منکوہا کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان جس سے رابطے میں ہے، رات میں آپ نے اس سے گفتگو کی اور اس نے آپ کے موبائل پر کچھ الفاظ چیٹنگ کی صورت میں لکھ کے آپ کو بھیج دیے، کبھی ہوتا ہے کہ آپ موبائل اٹھاتے ہیں اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، وہ ایموجی، وہ شکل، کوئی جملہ، وہ آپ کے دل کو چھو جاتا ہے، جو کہوں کہ آپ کے دل کے تاروں کو ہلا دیتا ہے۔ جب دل کے تار ہلنے لگتے ہیں تو پھر ایک ایسی آواز آتی ہے جو دنیا میں کہیں محسوس نہیں ہوتی۔ وہ محبوب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے اور کوئی مادی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو احساس ہو رہا ہے آپ کو ایک ایموجی کے ذریعے سے، ایک فرضی شکل کے ذریعے سے، بعض اوقات بظاہر ایک ایموجی آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ 10 افراد کو بھیج سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا محبوب وہی ایموجی آپ کو بنا کے بھیجے گا تو شاید گھنٹوں سرور اور وجد کی کیفیت آپ پہ طاری ہو جائے، آپ کے اس کے تعلق پر منحصر ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے اگر یہ تعلق میرے اور خدا کے درمیان قائم ہو جائے تو میں بھی اسی وجد و سرور میں آ جاؤں۔ مثلا آپ کے محبوب کہتا ہے آئی لو یو، مجھے تم سے محبت ہے، دوسرے درم آپ بار بار جملہ پڑھتے سے مجھے کہا ہے مجھے تم سے محبت ہے، خوش ہوتے ہیں، دیکھو تم نے فلاں کام نہیں کیا میں ناراض ہو جاؤں گا۔ بعین ہی یہی اخلاقیات خداوند عالم نے قرآن مجید میں پیش کی ہیں، جس میں دوست کہتے ہیں ابے یار تنگ نہ کر، دیکھ یار میں برباد ہو جاؤں گا، میری مدد کر، ایسے ہوتے ہیں نا تھوڑے سے تو تڑاک سے باتیں کر رہے تھے، ادھر آ جا ادھر آ جا۔ خدا بھی بعض اوقات اسی قسم کی ادبیات کو استعمال کرتا، معاف کیجیے گا، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے محروم کر دیا، تو کیوں غافل غفلت میں ہے، انکا قادم الی ربک قدما فملاقی، تجھے ایک سفر پہ جانا ہے، لمبا سفر ہے، لا ان شکرتم لازیدنکم، دیکھو اگر تمہیں شکر کیا تمہیں زیادہ دوں گا، ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر تمہیں کفر کیا میرا عذاب شدید ہے۔ یہ یہی آیت جو میں نے پڑھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحبان ایمان وہ شدید محبت کرنے والے ہیں اللہ سے۔ خب یہ کب میرے دل میں پیدا، جب میرے خدا کے درمیان ایک ایسا تعلق ہو، رب کا اور محبوب کا، مالک اور مملوک کا، عبد اور معبود کا، کہ میں اس محبت کو فیل کر سکوں۔ یہی وہ چیز جس کو مولانا کہتے تھے روزانہ قرآن کا ترجمہ، جب قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو سمجھو گے، وہ ایک فارسی میں کہتے ہیں علقہ شدید، ایک کنیکشن برج تمہارے اور خدا کے درمیان قائم ہوگا۔ خب آہستہ آہستہ کیا ہے کہ یہ اخلاقیات خداوند عالم کی ایک دوسر محبوب کے طریقے سے ہمارے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ یہ مثلا نماز، جیسے رہبر معظم مثلا کہا کرتے تھے، اور رہبر کی پہلی کتاب جو نماز کی گہرائیاں ترجمہ ہوئی وہ خود مولانا نے ترجمہ کی تھی، اور اس کے جو مطالب تو بہت ہی شغف کے ساتھ، جیسے کہ ابھی غلام حسین بھائی بیان کر رہے تھے کہ ایک ایک سطر کو ایک ایک ہفتہ بیان کرتے تھے، جب سر الصلات کا ترجمہ کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بہت سے نارتھ کراچی کے آئی ایس او کے دوست ہوتے تھے, وہ ٹیپ ریکارڈ لے آتے تھے اور وہ مثال کے طور پر ریکارڈ کر لیا جاتا تھا, پھر ہم میں سے دوست مختلف اسے لکھ لیا کرتے تھے. تو ایک ہی مثال کو اتنا بیان کرتے تھے, بعض اوقات ہم لوگ اکتا جاتے تھے, آغا صاحب کہتے تھے یار آغا صاحب اتنا ریپیٹ کرتے اتنا ریپیٹ کرتے, لیکن کیا فذکر, تذکرہ دو ان کو, تذکر دو ان کو, بار بار یاد دلاؤ, یہ قرآن کیا آتا ہے. تو ایک ایک مثال کو اس طرح بیان کرتے تھے. سر الصلات جب بیان کر رہے تھے تو امام خمینی وہ ایک آیت یا ایک صفحہ یا آدھا صفحہ اس کی کئی کاپیاں کئی رجسٹر ہم نے بھر دیے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز کہ جس کو در حقیقت ایک شوق اور محبت کے ساتھ مولانا پڑھا کرتے تو تاکید کیا کرتے, تو مجھے یاد ہے کہ جب امام خمینی کی ایک نماز مغرب اور عشاء آئی تھی ماہ رمضان المبارک کی, ایک امام خمینی نے امامت کی تھی, ولی آغا جعفر صاحب کی نماز, اور جن لوگوں نے آیت اللہ عراقی کی نماز دیکھی ہے شاید ڈیوریشن کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہ ہو. بعض لوگوں کا خیال یہ, میں نے نہیں دیکھی ان کی نماز درج نہیں کی, لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آیت اللہ عراقی کی جو نماز ہوتی تھی امام خمینی کے ہم عصر میں سے تھے اور مجتہد تھے, عالم تھے, امام خمینی کے بعد بھی رہے ہیں عالم, ان کی نماز مولانا جعفر نماز کی ڈیوریشن ایک ہی ہوتا تھا. یقیناً عرفان کے لحاظ سے اس کی درجات میں فرق ہوگا, لیکن جب سے امام خمینی کی نماز دیکھی آپ نے اپنی نماز کو مختصر کیا, اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اس کو اتنے شغف سے دیکھا ہے. معذرت کے ساتھ بہت ہی بچکانہ میں مثال دے رہا ہوں تاکہ شاید بہت ہی بچکانہ مثال ہے, جس طرح ایک بچہ رو رہا ہو اور روتے روتے آپ ایک کارٹون لگاتے ہیں تو پورے انہماک کے ساتھ وہ اس کارٹون کو دیکھو تو مجذوب ہو جاتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم نے انچولی میں جو مدرسہ تھا اس میں جب ہم نے دیکھا کرسی ہوتی تھی, کرسی پہ وی سی آر اس زمانے میں ٹی وی لا کے رکھ دیا اور لگا دیا, بالکل آغا جعفر صاحب مرحوم اس طرح ہاتھ رکھ کے بہت آپ نے آپ ڈگری ہولڈر ہیں, آپ انٹرویو دینے گئے ہیں, آپ سامنے انٹرویو دینے والا بیٹھا ہے, وہ ٹیم بیٹھی ہے, وہ ٹیم آپ کا انٹرویو لے رہی ہے, آپ تیاری کر کے آئے ہوں یا نہ آئے ہوں وہ تیاری کر کے آئے کہ آپ کیسے انٹرویو دیں گے. تو بقول معروف معذرت کے ایک اور عامیانہ لفظ استعمال کر, وہ آپ سے کھیلیں گے, وہ آپ کے علم کا امتحان لیں گے, وہ کھیلیں گے آپ سے. بعض وقت بچوں کو ایک گھسڑی بول دی جاتی ہے نا, بچہ کھیلو, بچہ اس پہ شاٹ مارتا ہے, آپ تالی بجاتے واہ بھائی واہ بہت اچھا شاٹ مارا, پھر ایک اور. بعض وقت وہ آپ سے کھیل رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ کا علم دیکھ رہے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. خداوند عالم بھی میری معرفت کو چیک کر رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی خیال, کبھی کوئی دوست, کبھی کوئی آئس کریم, کبھی کوئی اسٹڈی, کبھی کوئی کتاب, کبھی کوئی منظر, کبھی کوئی سین میری نماز میں آتا ہے تاکہ وہ میری معرفت کو چیک کرے کہ میں ان کو چھوڑ کر اس کی طرف کیسے لپکتا ہوں. اب انٹرویو ہو رہا ہے آپ کا اور آپ جو ہیں وہ انٹرویو دیتے دیتے آپ نے موبائل اٹھایا, جی آپ کیا کر کے آئے ہیں, جی میں مثلاً اچھا انٹرویو ہو رہا ہے میرا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد ویسے آپ کو کوئی اور عادت ہے سر کھجانے کی, پیر کھجانے کی, یا لباس سے کہ اب اس نے کوئی سوال شروع کیا, اب آپ اپنے لباس میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا مثلا ابھی تو میں نے وہاں پہنا ہوا ہے, اکثر بچوں کا عادت ہوتی ہے اپنے بالوں کو صحیح کرنے کی, ٹھیک ہے نا. اب آپ تصور کہ ایک نوجوان اگر انٹرویو دے رہا ہے اور وہ سر اپنا میرر سامنے رکھ کر اپنے آپ کو صحیح کر رہا ہے تو یہ انٹرویو کیسا ہوگا. یا مثلاً ایک اور, آپ رشتے کے لیے گئے ہیں اور رشتہ انسان کی زندگی بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, آپ رشتے کے لیے گئے ہیں کہ آپ کی کوئی شریک حیات بن سکے, وہاں پہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ بہت ہی اونگی مونگی حرکتیں کر رہے ہیں, مثلاً کوئی بسکٹ آیا تو جلدی سے آپ نے دو تین اٹھا کے ڈال لیے, وہ وہاں یہ ہوتا ہے بھائی ایک اٹھا کے ڈالو, نہیں کولڈ ڈرنک آئی اچھا اچھا جلدی سے ہاتھ بڑھا کے اس سے پہلے کہ وہ پیش کر آپ مطلب اٹھا لیں, یہ بدتہذیبی اور بدتمیزی تصور کی جائے گی. خوب یہ دو اس لیے میں نے بتایا کہ تھوڑا سے محسوس ہو سکے, اٹینشن کب ہوگی جب متوجہ ہوں گا کہ میں ایک اہم کام کے لیے آیا ہوں, یہ اہم کام میری شریک حیات کا انتخاب ہے, شاید مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے, شاید میں اسے ریجیکٹ کر دوں, مثلا عرض کر رہا ہوں, شاید میں جس انٹرویو میں ہوں مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے, تو میں پوری اٹینشن کے ساتھ متوجہ ہوں گا, وہاں پر دیکھ رہا ہوں گا, جواب دے رہا ہوں گا. آجا ورسا کبھی کبھی فرماتے تھے کہ خدا کو محسوس کرو اسی نماز میں, جس کو رہبر معظم کے بقول کہ ایک تمہارا مخاطب ہے جس سے تم گفتگو کر رہے ہو, جتنی توجہ تمہاری خدا کی طرف جس سے تم مخاطب ہو اور وہ تمہارا مخاطب ہے, اٹینشن کرتے چلے جاؤ گے تمہاری نماز اتنی ہی بقول معروف سندر اور بامعرفت ہوتی چلی جائے. یہ دو چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ یہ شغف, یہ علاقہ فارسی کا, یعنی ایک علقہ, ایک وصل اور ایک ارتباط اور ایک کنیکشن اور ایک شدید محبت آپ کے نماز اور آپ کے اور قرآن کے درمیان قائم ہو جائے, یہ وہ عرفان کی شروعات ہے. بس میں یہیں پہ ختم کروں گا. امام خمینی کے اور آغا جعفر صاحب کے وہ مشترک نکات جو ہمیں نظر آتے ہیں میں اسے صرف نظر کر رہا ہوں. صرف آخری ایک نقطہ جو عرض کروں گا کہ مبانی عرفانی میں سے, عرفانی بنیادوں میں سے جو امام خمینی کے عرفان میں بھی نظر آتا ہے, اسی کے پڑتوں میں مولانا آغا جعفر نقوی میں بھی نظر آتا ہے, وہ ہے انگیزہ خدائی داشتن, یعنی خدائی بننے اور خدائی ہونے کا شوق. آسان الفاظ میں وہ جو آپ کو خدائی بننے کی طرف لے جائے, خدائی صفت کا حامل بننے کی طرف, یہ وہ شوق ہے جو در حقیقت آپ جس ماحول میں بھی ہوں لیکن اگر آپ خدا کو چاہ رہے ہیں تو خدا در و دیوار کو بقول آیت اللہ بہجت کے آپ کا استاد قرار دے گا کہ وہ آپ کی ہدایت کا سبب بنے. میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ ایسا ہے جس کو میں نے حقیقت میں جامع عمل پہنتے ہوئے دیکھا ہے, معمولی چیز نہیں ہے یہ. بہرحال آغا جعفر نقوی صاحب کا عرفان ایک اصلی عرفان تھا. اس پاک و ہند کے ماحول میں جو مذہبی رنگ ہمیں نظر آیا انقلاب سے پہلے, وہ گوشہ نشینی کا تھا, وہ عزلت نشینی کا تھا, لیکن آغا جعفر صاحب کا عرفان امام خمینی کا عرفان تھا. امام خمینی کا عرفان تحرک ہے, امام خمینی کا عرفان ارتقاء ہے, امام خمینی کا عرفان مسئولیت ہے, جواب دہ ہونا ہے, ذمہ دار ہونا. یہ وجہ امام خمینی ان حالات میں کہ جب بدترین حالات ہے حوض علم قوم کے, جب اخبار پڑھنے پر پابندی ہے, جب ورزش کرنے کو ایک قبی فعل سمجھا جاتا ہے, امام خمینی اس زمانے میں در حقیقت اپنی روح کے ارتقاء و بلندی کے لیے اور اپنی روح کو عالم اسلام اور اسلام کی روح اور حقانیت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے پریکٹس کرتے رہے. یہی چیز ہمیں حضرت مولانا آغا جعفر نقوی صاحب نظر آتی ہے کہ اس ماحول میں جہاں عرفان کا نام نہیں تھا وہاں پر آپ تن تنہا در حقیقت کراچی بھر کے مختلف علاقوں میں, سخت سردی ہو یا سخت گرمی ہو, اب تو خیر وہ ٹیکسی نظر نہیں آتی, کالی پیلی ٹیکسیاں جو سنی اور پرانے ماڈل کی ہوتی تھیں ان میں, یا رکشاؤں میں, یا پھر 50 اور ہونڈا 70 پہ جو ہے نا گھومتے ہوئے نظر آتے تھے اور اپنی مسئولیت کو ادا کرتے تھے. وہ چھ نکات جو میں نے بیان کی واقعا یعنی وقت کی پابندی اور تسلسل کام میں لگن, یہ دو چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے آغا جعفر صاحب میں چار چاند لگائے اور ان کو ایک ایسی حقیقت میں تبدیل کیا کہ لوگ آج ان کی باتیں کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, بڑی بڑی کتابیں انہوں نے ترجمہ کی ہیں, بڑے بڑے مدرسے بنائے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کی خدمت اپنی جگہ ہے, لیکن آج نوجوان نسل ان کو یاد نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تعلیمات کا اثر ایک خاص طبقے تک محدود رہ گیا, کتابوں تک, مدرسے تک, طلاب تک, لیکن آغا جعفر صاحب کا عرفان, آغا جعفر صاحب کی معنویت, آپ کا اخلاق, آپ کی نماز شب, آپ کا درس قرآن, آپ کا درس حدیث, یہ سب آپ کا درس فقہ, آپ کا تقدس, آپ کا زہد, آپ کی پارسائی, آپ کی پاکیزگی, آپ کی وارثگی, یہ سب در حقیقت نوجوان نسل کے لیے تھا کہ ان کو خدا تک پہنچانا ہے, ان کو در حقیقت خدائی بنانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ حیات رہے اور جب تک صحت نے آپ کو اجازت دی, اس وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب آپ بول نہیں سکتے تھے, ہاتھوں میں شدید راشا تھا, لیکن باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے, کوئی استخارہ دکھوانے والا ہے, بمشکل بول پاتے تھے, یہ بولتے تھے تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے تھے, لب جو ہے وہ الفاظ کو ادا کرنے میں معاملت نہیں کرتے, تو اس کے بعد خدمت کا جذبہ, انسان دوستی کا جذبہ, انسانوں کی خدمت کا جذبہ درہون مجزن تھا. بقول آیت اللہ لنکرانی کے کہ ابھی سردار حاج قاسم سلیمانی کی قبر پہ جانے کا اتفاق ہوا, ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی, واقعا ایک ایسا فرشتہ کہ جو واقعا عرفان عملی پہ گامزن تھا. میں وہ واقعی نہیں سناؤں گا, طولانی ہو جائے گا, معذرت چاہوں گا آغائے نقی سے, بس واقعی نہیں سناؤں گا, واقعی معجزن اس میں عرفان اسلام معجزن. عام سا نوجوان تھا, شادی شدہ ایک بیٹا تھا, لیکن اس سے جس طریقے سے میری رہنمائی کی, جس طریقے سے اس کا عرفان تھا, خلوص تھا, آخر میں میں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو, اس نے کہا میں شہدا کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں. دوسرا اس نے کہا کہ مجھے آیت اللہ لنکرانی کا قول سنایا, کہ آیت اللہ لنکرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز واجب پڑھو, حرام سے بچو, اور جتنا ہو سکے لوگوں کے کام آؤ. اگر روز قیامت کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے یہ تیسرا کام کیوں کیا, تو کہنا کہ فلانی گفتے, یعنی لنکرانی نے کہا تھا. یہی وہ چیز تھی جو آخری زمانے تک مولانا آغا جعفر نقوی صاحب معزن تھی, کہ آپ کے ہاتھ میں راشا, کوئی پکڑ کے آپ کو لائے اور لے جائے, آپ کے لبوں کی جنبش, الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے, اس کے باوجود سائلین آپ کے در پہ آتے تھے, مالی تقاضے, اخلاقی تقاضے, روحانی تقاضے, سوالات سب کے جوابات جس طرح ہوتا تھا دیتے تھے. کیوں آغا جعفر صاحب آج زمانے سے ماورا ہیں, اور آج ہم اتنے سال گزرنے کے باوجود ان کی یاد میں بیٹھے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس حقیقت سے مرتبط کر لیا تھا جسے عرفان کہا جاتا ہے. عرفان یعنی خدائی بننے کا انگیزہ, عرفان یعنی خدائی بننے کا عمل, یعنی انسان, یعنی بشریت سے انسانیت کے اعلیٰ مدارج کو طے کرنا. بس آغا جعفر صاحب کا عرفان ترقی ہے, ارتقاء ہے, مسئولیت ہے, اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, تحرک ہے, حرکت دینا بھی ہے, خود اس میں تحرک ہے. آیت اللہ مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض وقت امام خمینی کا درس اخلاق اتنا زیادہ گہرا ہوتا تھا کہ جب ہم اگلے دن جاتے تھے تو اس کی تاثیر ہمارے دل پہ ہوتی تھی. آغا صاحب کے کچھ دوستوں کا بیان ہے کہ بعض اوقات جمعے کا جو درس ہوتا تھا, جو تمام دروس کا یا خلاصہ ہوتا تھا, یا وہاں پر نئے روحانی اور معرفتی نکات کو آپ بیان فرماتے تھے. بعض اوقات ہوتا تھا کہ خلاصہ بیان کرتے تھے ہفتے بھر کا, اور بعض اوقات نئے نکات بھی اس میں ایڈیشن کرتے تھے, اور پھر ان نئے نکات کو اگلے پورے ہفتے میں بیان کرتے تھے, ان کا خلاصہ جمعے کو, اور پھر جمعے کو نئے نکات جو کہتے تھے. مثلا خیال یہ ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے سوچا ہے اور میرے ذہن میں آیا میں بہت بڑا مثلا عارف ہوں فلاں ہوں, نہیں, ایک خیال ہے, خیال ہے, یعنی ایک بندے حقیر نے سوچا, جو ہمیشہ سے عرفا کا خاص آ رہا ہے کہ مثلا میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے, بندے حقیر نے کہا میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں خیال ہے, خیال ہے, یعنی در حقیقت پاکیزہ نفوس پر القائے الہی, القائے رحمانی ہے. تو وہ چیز کہ اس میں تحرک تھا, تو شہید مدری کہتے ہیں امام خمینی کو دیکھ کر اگلے دن بھی خدا یاد آتا تھا. تو بعض اور بعض رفقاء اور درس میں شامل ہونے والے ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ آغا جعفر صاحب در حقیقت یعنی واقعی ہمیں خدا نظر آتا تھا. حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھے, کہا من یذکرکم اللہ رؤیت, جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے. مولانا کا دیکھنا, بولنا, اٹھنا, بیٹھنا, یقیناً جو حضرات جانتے ہیں, دیکھا ہے, انہیں ان کے اعمال میں, فکر میں خدائی رنگ بو نظر آتا تھا. اور جو نہیں جانتے انہیں چاہیے کہ ان کی باتوں کو سیکھیں, سنیں, سمجھیں, اور وہی عرفان محبت رنگ خدائی پیدا کریں کہ جو وہ نوجوان نسل کے درمیان پیدا کرنا چاہتے تھے. صرف آخر میں آیت اللہ بہجت کے اقوال سنا کر آپ کی ذمہ تمام کروں، وقت پورا ہو گیا، میں وقت نہیں دے سکا، انتہائی معذرت چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آیت اللہ بہجت نے بہت ہی عظیم جملہ کہا کہ جتنا دروازہ ابو ذر و سلمان و مقداد کے لیے کھلا ہے اتنا ہی دروازہ میرے اور آپ کے لیے کھلا ہے، فرق نہیں ہے. اگر آپ کے وہ مولا علی کی صحبت اور امامت کے زیر سایہ تھے تو بقول آیت اللہ بہجت کہ تم امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں اسی تناسب اور شر سے اسی حقیقت امامت کو پا سکتے ہو کہ جو مولا علی کی موجودگی میں سلمان و بوزر و قمبر و مقداد پایا کرتے تھے. فرق یہ ہے، خود کہتے ہیں فرق ما نمی خواہیم سلمان بشبیم، ہم نہیں چاہتے سلمان و ابوذر ہوا، اللہ جتنا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے اتنا ہی دروازہ میرے لیے کھلا ہے. نوجوان بچے کہ جو آج گفتگو کر رہے ہیں، یہ تصور نہ کریں آغا جعفر چلے گئے تو معرفت کے اور عرفان اور حقیقت کے دروازے بند ہو گئے. خدا کی طرف سفر کا دروازہ کھلا ہے، لگن چاہیے، تڑپ چاہیے. شب دراز است و قلندر بیدار بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم.